الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والموحدين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد هو الرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه وظبيله ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب والد كل غالب علي بن أبي طالب على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر وآل محمد عجل فرجهم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر عصمتهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات بر محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، موضوع کے مطابق کل میں نے اپنی تقریر کا آغاز اس آیۃ کریمہ سے کیا تھا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندے زمین کے اوپر بہت خاکساری تواضع متانت سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلامتی سے گزر جاتے ہیں. کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے اس آیۃ کریمہ کے ذیل میں یہ عرض کیا تھا کہ آیۃ کریمہ میں پروردگار عالم مومنین کی 12 صفتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. مومنین کی 12 صفتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور اس میں سے میں نے آپ کے سامنے فقط ایک صفت بیان کی تھی. آج میں آپ کے سامنے اسی آیۃ کریمہ کے ذیل میں دوسری صفت کا ذکر کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ کی اطلاع میں یہ بات ہے کہ سورہ فرقان کی آیات کو میں نے آپ کے سامنے عنوان قرار دیا ہے. سورہ فرقان کی جب ان آیتوں کو آپ آگے تلاوت فرمائیں گے تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ دوسری مومن کی صفت درمیان کے تذکروں کے بعد والذین لا يدعون مع اللہ احد، دوسری صفت یہ ہے مومن کی کہ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رب نہ مانیں اور کسی دوسرے کو نہ پکاریں. یہ دوسرا ایک عنوان ہے. عزیزان گرامی، میں بہت سی باتیں سنانے کے لیے ارادہ کر کے آیا ہوں، وقت میں جہاں تک گنجائش ہوئی میں سناؤں گا انشاءاللہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں شریک قرار دیتا. شرک در حقیقت قرآنی نقطۂ نظر سے کون ہے وہ جو خدا کو شریک مانتا ہے اور کون ہے جو خدا کو شریک نہیں مانتا. شرک کا قائل کون ہے اور شرک کا قائل کون نہیں ہے. عزیزان گرامی، جب آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا در حقیقت شرک وہ کبھی نہیں کر سکتا ہے آدمی جس کے اندر غیرت پائی جا رہی ہے. ایک ایک لفظوں کی میں آپ سے قیمت چاہتا ہوں. وہ آدمی دنیا میں کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے جس کے اندر غیرت پائی جا رہی ہے. وہ آدمی کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے جس کے اندر عزت نفس پائی جا رہی ہے. شرک ہمیشہ وہ افراد کریں گے جن کے اندر غیرت نفس نہیں پائی جاتی. شرک وہ لوگ کریں گے جن کے اندر عزت نفس نہیں پائی جاتی. یاد رکھیے گا، میں اس جملے کی آپ سے بھرپور توجہ کے ساتھ قیمت چاہتا ہوں. ذہنوں میں آپ اپنے بتا لیں کہ شرک کبھی وہ آدمی نہیں کرے گا جس کے اندر عزت نفس پائی جا رہی ہو اور جس کے اندر غیرت روحانی پائی جا رہی ہے. آپ کہیں گے کہ تمہارے بات کا دلیل تمہارے بات کی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہمیشہ شرک وہی کرے گا جس کی غیرت مر چکی ہوگی. اگر دنیا میں توجہ چاہ رہا ہوں، بے حد توجہ، اگر دنیا میں کوئی اپنے لیے دو باپ تصور کرے گا تبھی جا کے اپنے لیے دو خالق بھی تصور کرے گا. دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے لیے دو باپ نہیں تصور کر سکتا. جب تم اپنے لیے دو خالق مجازی نہیں مان رہے ہو تو اپنے لیے دو خالق حقیقی کیسے مان رہے ہو؟ تو یاد رکھیے گا، صرف ہمیشہ وہ کرے گا جس کے اندر عزت نفس نہیں پائی جائے گی. اب آئیے، ایک مرحلہ بڑا سخت لیکن جسے میں شربت بنا کے آپ کے سامنے آج کے چلنے آیا ہوں. سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہے کہ میرے سارے موضوع آپ حضرات نے بہت ہی توجہ سے سماعت فرمایا. شرک کی تین قسمیں ہیں، شرک کی تین قسمیں ہیں. پہلا نام ہے شرک کا، جب ہم لفظ شرک استعمال کرتے ہیں تو الشرک فی الاطاعۃ. دوسری قسم ہے شرک کی، الشرک فی العبادہ. تیسری قسم ہے شرک کی، الشرک فی الذات. جب تین چیزیں میرے جہاں جلدی جلدی لکھ ڈالے، الشرک فی الاطاعۃ، الشرک فی العبادہ، الشرک فی الذات. یعنی اطاعت میں اللہ کا شریک بنانا کسی کو، عبادت میں شریک بنانا خدا کا کسی کو، ذات میں شریک بنانا خدا کا کسی کو. کون سی وہ جگہ ہے جہاں شرک جائز ہے اور کون سا وہ مرتبہ ہے جہاں شرک جائز نہیں ہے؟ شرک فی الاطاعت جائز ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی اطاعت کا حکم قرآن نے دیا ہے. حکم ہو رہا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تو اب معلوم ہوا کہ اطاعت وہ چیز ہے جس میں اللہ نے اپنا شریک رکھا ہے. اطاعت کی شرک قرآن میں جائز ہے، اطاعت کس سے، دوسرا مرحلہ آیا اطاعت کس ذات کا. جب اطاعت کس ذات کا مرحلہ آیا تو اطاعت کس ذات میں آپ یاد رکھیے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اگر کسی نے کسی دوسری ذات کو اللہ کے مقابل میں لا کے رکھا تو یہ ہوگا توحید کی ذات، اور توحید کی ذات یہ شرک ہے، اور قرآن نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس کسی نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مانا، اس نے گمراہی، کھلی ہوئی گمراہی اختیار کی. دو باتیں ہوئیں، تیسری بات شرک فی العبادت، عبادت میں بھی کسی کو کسی کا شریک نہیں بنا سکتے. تیسرا مرحلہ شرک فی العبادت، قل یا ایھا الکافرون میں لا اعبد ما تعبدون، یہاں پر قرآن نے کہہ دیا کہ ہمارا معبود اور ہوگا، تمہارا معبود اور ہوگا. کل کافر پیغمبر سے کہہ رہے تھے کہ جیسے تم تین ایک خدا کو مان رہے ہو، اس ہمارے 300 سے زائد خداؤں میں اپنے ایک خدا کو شامل کر لو. تو پیغمبر نے کہا نہیں، عبادت ایک خدا کی ہوگی اور کسی خدا کی نہیں ہو سکتی ہے. تو عبادت یہ صرف جائز نہیں ہے، ذات میں صرف جائز نہیں ہے، ہاں اطاعت میں صرف جائز. اس کے بعد اب مرحلہ آتا ہے، قرآن حکیم فرما رہا ہے سورہ فرقان کے اندر، آپ یاد رکھیں سورہ فرقان میں رب العزت نے صاف اور صریح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ دیکھو کون ہے جو ہمارا، اب قرآن کریم فرما رہا ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارے. عجیب و غریب باتیں میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں. یاد رکھیے گا، پکارتا خدا بھی ہے، پکارتا انسان بھی ہے. خدا سارے انسانوں کو پکار رہا ہے، صاحبان کتاب کو پکار رہا ہے، مومنین کو پکار رہا ہے، اور نبی کو پکار رہا ہے. خوب توجہ سے آپ میری بات سن رہے ہیں نوجوان بالخصوص، یاد رکھنا خدا انسان کو بھی پکار رہا ہے. لہذا جب انسان کو خدا پکارتا ہے تو قرآن کریم کے اندر یا ایہا الناس آیا ہے. یا ایہا الناس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ نے انسانوں کو پکارا ہے. دوسرا مرحلہ آیا جب پروردگار عالم نے صاحبان کتاب کو پکارا، اور جب صاحبان کتاب کو پکارا تو رب العزت کہہ رہا یا ایہا الذی، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. تو یا ایہا الناس کے سارے انسانوں کو خدا نے پکارا، یا اہل الکتاب کہہ کے اللہ نے کتاب والوں کو پکارا، اور جب اللہ نے مومنین کو پکارنے کی بات آئی تو یا ایہا الذین آمنو کہا. ہمیشہ یا آتا ہے عربی میں ندا کے لیے، پکارنے کے لیے. تو انسان کو پکارا، صاحبان کتاب کو پکارا، اس کے بعد قرآن کہتا یا ایہا الذین آمنو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ایمانداروں کو بھی مخاطب کیا ہے. اور جب اس کے علاوہ مرتبہ آیا تو کہا یا ایہا النبی، یعنی خدا نے سب کو پکارا ہے. اب عزیزان گرامی، کون ایسا فرقہ ہے جو خدا کے پکارنے کے اوپر خدا کو جواب دے رہا ہے؟ آج میں ذہنوں میں یہ اتارنے کے لیے آیا ہوں کہ پکارا سب کو خدا نے ہے، مگر خدا کو جواب کس نے دیا ہے اور کن لوگوں نے جواب نہیں دیا ہے؟ اگر ہم روایات کے اندر جائیں گے تو آپ کو بے شمار موارد میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ جواب کس نے دیا ہے، مگر آج میں حالات اور زمانے کے اعتبار سے خدمت میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پکارا اللہ نے کس کو ہے؟ انسان کو پکارا. اللہ نے صاحبان کتاب کو پکارا, اللہ نے مومنین کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا, اللہ نے نبی کو پکارا یا ایھا النبی. یہ بتائیے ماہ مبارک رمضان میں آپ نے دعائے افتتاح پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا ہے تو کہیے گا, اگر مجھے موقع مل گیا تو میں آپ کی خدمت میں صفات مومنین کی ذکر میں ذیل میں ایک ہی تقریر اور رہ گئی ہے, میں جتنا سنا سکتا ہوں سناؤں گا. دعائے افتتاح میں آپ وہاں ایک جملہ مولا کا پائیں گے, مولا فرماتے الحمدللہ الذی یجیبنی حینا انادی, اے پالنے والے شکر ہے کہ تو میرے پکارنے پر جواب دے رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے سب کو پکارا مگر کسی نے خدا کے پکارنے پر اسے جواب نہیں دیا. اگر جواب دیا ہے تو مومنین نے دیا ہے اور ان لوگوں نے دیا ہے جن کو اہل بیت کی اتباع کا فرض حاصل ہے. الحمدللہ الذی یجیبنی حینا انادی, یہ دعا افتتاح کے اندر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پکارا رب العزت نے سب کو ہے مگر جواب ملا ہے تو اہل بیت کے ماننے والوں کی طرف سے. عزیزو قرآن حکیم اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ ولا یدعون مع اللہ, جو کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اور اس کے روٹ کے اعتبار سے دعا اور یدعو سب کا گرامر کے اعتبار سے ایک ہی قانون ہے, جس میں میں آپ کے ذہنوں کو نہیں لے جانا چاہتا. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دعا کس سے کس کو ہے. یاد رکھیے گا دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنے کے, اور ماہ مبارک رمضان میں جب آپ مسجدوں میں اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں آپ خدا کو پکارتے. دعا کا فائدہ کیا ہے, دعا کی ضرورت کیا ہے, دعا کا فلسفہ کیا ہے سمجھ لیجئے گا. قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم, قرآن حکیم فرما رہا ہے ما قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. سورہ فرقان کی آخری آیت ہے جس میں رب العزت کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو مجھ کو تمہاری ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اپنا رشتہ خدا سے جوڑنا چاہتا ہے تو اس کو کثرت سے دعا کرنا چاہیے. اگر انسان نے کثرت سے دعا نہیں کی تو سورہ فرقان میں فرما رہا ہے لولا دعاؤکم, مجھ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں پڑی ہے, یہ تمہاری دعائیں ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان رابطے کو برقرار رکھ رہی ہے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. عزیزان گرامی دعا کی دو کیفیت ہے, ایک دعا کے لیے حدیث ہے پیغمبر اکرم کی الدعاء ترث المؤمن, الدعاء صلاح المؤمن, دو حدیثیں ہیں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ اس کو فراموش کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا بلکہ بار بار یاد رکھیے گا. حدیث میں ہے کہ دعا مومن کا اسلحہ, ایک حدیث میں ہے کہ الدعاء ترث المؤمن, دعا مومن کی سپر ہے. میں نوجوانوں کو نہیں سمجھا سکتا ہوں لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ میں سمجھا دوں. دیکھیے ہتھیار اسلحہ, پہلے زمانے میں تلوار کو روکنے کے لیے ایک ڈھال ہوتی تھی جو آج بھی گلجنا میں کہیں کہیں لگی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا. وہ ڈھال گیندے کی, وہ ڈھال گیندے کی جلد کی ہوتی تھی اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ تلوار سے وہ کٹتی نہیں تھی. تو تلوار کے وار کو روکنے کے لیے جس ڈھال کو بنایا جاتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں سور. سلوات پر دے محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو اسے کہتے ہیں تو دوسری چیز جس کو اسلحہ تلوار کہتے ہیں, اسلحے میں آج بھی جو بھی اسلحے ہیں اسلحہ ہے. تو یاد رکھیے گا انسان کی دو پوزیشن ہوتی ہے, کبھی وہ دشمن پر حملہ کرتا ہے اور کبھی دشمن کے حملے سے اپنے کو بچاتا ہے. یہی تو دو پوزیشن ہے, کبھی دشمن پر حملہ کرتا ہے اور کبھی دشمن سے اپنے کو بچاتا ہے. جب دو پوزیشن ہے تو حدیث نے بتایا دعا کی دو پوزیشن ہے. دعا کرنے والے کبھی دعا جب مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں تب دعا کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو مصیبتوں میں نہیں پھنستے بلکہ پہلے سے کہتے ہیں یا اللہ کبھی بیمار نہ پڑوں, یا اللہ اسپتال میں موت نہ ہو, یا اللہ میرا بیٹا ہمیشہ کامیاب رہے, یا اللہ روزی ہماری کبھی خلاف نہ کرنے پائے. یعنی ابھی کچھ ہوا نہیں ہے مگر دعا کر رہا ہے. تو اب پروردگار عالم ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے جو برے دنوں کے آنے سے پہلے دعا کرتے ہیں, پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو صلاح بنا دیا کرتا ہے, سفر بنا دیا کرتا ہے. یعنی جب کبھی ان پر برا دن آتا ہے تو یہ دعائیں جا کے ان کے لیے صرف اور سفر کا کام کرتی ہے. رب العزت کہتا ہے اس نے پہلے ہی مجھ سے پناہ مانگی تھی, لہذا آج جب یہ مصیبت سے پھنسا ہے تو ملائکہ کو حکم دیتا ہے جاؤ اور اس کو اس مصیبت سے نکال کے باہر لاؤ. عزیزان گرامی مصیبت میں آ کر کے دعائیں کرنا یہ انسانی شرافت نہیں ہے بلکہ شرافت اور آداب اسلامی یہ ہے کہ انسان مصیبتوں میں پھنسنے سے پہلے رب العزت سے دعا کرے. اور جب مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے کہتے یا اللہ بیوی گر گئی, آج شاپنگ کے لیے گئی تھی اور پیر مڑ گیا, عید کا سامان خریدنے گئی تھی یا اللہ وہ دھومکھی جو خریدا تھا گر گیا, وہ لاکٹ جو لیا تھا وہ پتا نہیں کسی سکے نے بیگ سے نکال دیا. اب جب آپ اب بیگ سے جب لاکٹ نکل گیا تو یا اللہ وہ لاکٹ مل جائے, یہ چور نے بیچ دیا چور بازار میں, اب کہاں ملے گا وہ. اگر پہلے دعا کیا ہوتا تو گایا کبھی میرا کوئی مال ضائع نہ ہو, تو پروردگار عالم اس اچھے کی نگاہوں کے سامنے ایسے پردے ڈال دیتا کہ وہ تمہارے مال سے نہ دیکھتا. قل ما یعبدکم ربی لولا دعاکم, اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو مجھے تمہاری پرواہ نہیں تھی. جب مال چوری ہو گیا, بچہ بیمار ہو گیا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے تم کو چھوڑ دیا ہے. اگر تم نے دعا کیا ہوتا تو مصیبتوں میں مبتلا نہ ہوتی. تو یاد رکھیے گا دعا سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے جب دعا مصیبتوں میں پھنسے انسان دعا کرتا ہے تو اس وقت رب العزت کے ملائکہ معصوم کہتے ہیں یہ جو آواز سگنل آ رہا ہے, یہ دعا کا جو سگنل آ رہا ہے بار بار کمپیوٹر پر, کبھی جب آپ چیٹ کر رہے تو سگنل ملتا ہے نا کہ کوئی آپ کا ہے, تو یہ دعاؤں کا جو سگنل آتا ہے ملائکہ کہتے ہیں یہ پالنے والے یہ کون ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں, یہ کون لائن میں آ گیا ہے. اس لیے کہ اگر ہماری جانی پہچانی آواز ہوتی تو ہم پہچان لیتے, یہ نئی آواز ہے. تو معلوم یہ ہوا جو دعائیں مصیبتوں میں پھنسے کرتے ہیں ملائکہ ان آوازوں کو پہچانتے نہیں ہیں, اور جب پہچانتے نہیں ہیں تو یہی وہ افراد ہیں جن کی دعائیں اگر قبول نہیں ہوئی تو اب اسپتال سے جنازہ لے کے کر دیکھ لیا حضرت عباس کو بھی, ارے دیکھ لیا امام حسین کو بھی, یہ خدا سے بھی بغاوت کرتے ہیں, نبی سے بھی عداوت کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی منحرف ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا فلسفہ دعا کا ہے. دعا انسان کو اس وقت کرنا چاہیے جب انسان حالات میں نہ گھرے گھرے, اور میں چاہتا ہوں میری گھڑی بہت تیز جا رہی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی دعا انسان کو اور یاد رکھنے کا, مگر سوال خدا کے لیے خدا کی بارگاہ میں موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ اپنے آٹے کے نمک کو بھی مجھ سے مانگو. یہ موسیٰ جو نمک ڈالتے ہو اپنی روٹی میں اس نمک کو مجھ سے مانگو. اور عزیزان گرامی میری آواز جہاں جہاں سنی جا رہی ہے, میں سب کو دعوت دے رہا ہوں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. عزیزو, آج ہماری سوسائٹی, سماج اور خود ہمارے لباس پہننے والوں سے بھی ہماری گزارش ہے, جو اس لباس میں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر کبھی کوئی ضرورت ہو, اگر ہماری زبانوں میں اتنا اثر ہے کہ اگر ہم کسی سے انسان سے یہ بات کہہ دے کہ میں اس وقت ضرورت مند ہوں دو پیسے کا, اور وہ انسان ہو کر کے دو پیسہ دے سکتا ہے, تو کیوں نہیں اپنی اس ضرورت کو اس خالق بے نیاز کے سامنے پیش کرو جس کی چٹیوں میں کائنات ہے. یہ انسان پھر بھی محتاج ہے, اسی لیے امام زین العابدین کہتے ہیں طلب المحتاج الى المحتاج ضلالۃ وسفاہا. اگر کسی محتاج نے کسی محتاج سے سوال کیا تو یا وہ پاگل ہے یا وہ گمراہ ہے. طلب المحتاج الى المحتاج ضلالۃ وسفاہا. میں سب سے آواز جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں اتنی گزارش کروں گا کہ جب بھی کچھ مانگنا ہو تو دو رکعت نماز پڑھ کے علی کے طریقے سے مانگو, زین العابدین کے طریقے سے مانگو, فاطمہ کے طریقے سے مانگو. یہ فقیروں کے طریقوں سے کیا مانگنا ہے, کبھی ان کے دروازے پر, کبھی ان کے دروازے پر, کبھی ان کی دکان کے اوپر. نہیں, جب حاجت ہو جائے تو مسجد کے اندر آؤ, تو اے غنی مطلق معروض میری عزت کو رکھ لے, میرے آبرو کو رکھ لے, میرے وقار کو رکھ لے. طلب المحتاج الى المحتاج ضلالۃ وسفاہا. جو کبھی محتاج محتاج سے مانگے گا یا وہ پاگل ہے یا گمراہ ہے. تو یاد رکھو عزیزان گرامی, عزت نفس کے خلاف ہے کسی انسان کا انسان سے سوال کرنا. اور ہیلے سے بھی سوال نہ کرو, ہیلا جو قرآن کو پسند نہیں ہے کہ آپ مجھے قرض دے دیجیے میں واپس کر دوں گا. نہیں, واپس کا یہ ہیلا کیا چیز ہے؟ قرض کی ضرورت آ ہی کیوں؟ اپنے اقتصاد کو مختصر کرو. خاصے سے ارسطو نے کہا ہے, حکیم ابو علی سینا نے کہا ہے کہ میرے پاس حکیم تھا طبیب تھا, اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے کبھی کسی انسان کو بھوکا رات میں سونے والا میرے یہاں آ کے نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا علاج کر دیجیے, میں بدہضمی کا شکار جتنے ہوئے ہیں ان کا میں نے رات میں علاج کیا ہے, مگر کسی فاقہ کس کا یہ علاج نہیں کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کھانے والے بیمار ہو کے حکیم کے یہاں جاتے ہیں, مگر کوئی فاقہ کس اگر فاقہ کرے تو رات میں کسی حکیم کے یہاں نہیں جاتا ہے. تو حکیم ابو علی سینا نے کہا, میں نے کبھی کسی فاقہ کس کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا, مگر بھرے پیٹ کو رات میں مرتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرے عزیزو, میری بات سخت لگے گا کسی کو, خدا ظاہر ہے قرآن میرے ہاتھ میں ہے, مسجد کے اندر ہے. میں کسی کو ذہن میں رکھ کے نہیں بات کہہ رہا ہوں, بلکہ پیغام اہل بیت پہنچا رہا ہوں. آپ کا دیا ہوا ٹاپک ہے, ٹاپک بھی میں نے نہیں رکھا ہے, ان والوں کا دیا ہوا ٹاپک ہے, میرے مشورے سے ان لوگوں نے بات کی ہے. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں صفات مومن ہیں کیا, وہ میں پہنچا دوں آپ کی خدمت میں. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دیکھیے صلوات ایسے پیڑھی سیڑھی نہیں چلے گی. تمام زین العابدین کا یہ ارشاد آپ نے سماعت فرمایا, اور ان کے پوتے امام موسیٰ کاظم کا ارشاد سماعت فرمائیے. جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں, محمد وآل محمد, امام فرماتے ہیں کسی کاف کے منہ میں ہاتھ ڈالنا میرے لیے آسان ہے, مگر کسی انسان سے سوال کرنا میرے لیے سخت ہے. کاف کے منہ میں ہاتھ ڈال دینا آسان ہے, یعنی سانپ کا زہر پی لینا گوارا ہے لیکن انسان سے مانگنا میرے لیے مشکل ہے. تو عزیزوں قرآن حکیم نے کہا, مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرے, مومن اسے کہتے ہیں. دوسری بات کہ اللہ کے علاوہ وسیلہ جو قرآن نے کہا ہے, قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, خدا کا کے ساتھ وسیلہ کراؤ. روایات کہتی ہیں کہ اہل بیت وسیلہ, اور اگر کسی نے وسیلہ اہل بیت کا نہیں بنایا تو یہ اپنی جگہ پر بات ہے. روایات کہتی ہیں تو اس کی دعا قبول نہیں کی جائے. تو ایک شرط یہ ہے, صفات مومن میں شرط یہ ہے. دوسری شرط کا تذکرہ قرآن حکیم کر رہا ہے, شاید میں دوسری شرط تک نہ پہنچ سکوں, اگر پہنچ گیا تو سنا دوں گا. قرآن فرما رہا ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور یاد رکھنا مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن کسی کا قتل نہیں کرتا, قتل کسی کا نہیں کرتا, یہ صفت مومن ہے. اب آپ نظر اٹھا کے تو ساری دنیا میں دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے, اور یہ کھلی ہوئی بات قرآن کا پیغام ہے مومنین کے لیے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو قتل نہیں کرتا. اب جہاں جہاں قتل پایا جا رہا ہو قرآن کی نظر میں وہ صفت مومن سے خالی ہے. اس کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے اس صفت کے بعد, ولا یزنون, اور مومن اسے کہتے ہیں جو زنا نہیں کرتا, مومن اسے کہتے ہیں جو زنا نہیں کرتا. دوسری آیہ کریمہ میں قرآن حکیم کے تعلق خروجہم, یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. عزیزان گرامی, تین چیزیں اس آیہ کریمہ کے اندر ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ شرک. دوسری چیز قتل. تیسری چیز زنا. یہ یاد رکھیے گا, ابن مسعود نے پیغمبر اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای ذنب اعظم, سب سے بڑا گناہ کیا؟ تو پیغمبر اکرم سے جب ابن مسعود نے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو یہی تین چیزیں سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے, اور قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے, زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. یہ بتائیے زنا کے معنی کیا ہے, زنا کے معنی کیا ہے؟ اب آپ تو کہیں مولانا آپ تو ایسی ایسی چیزیں پوچھتے ہیں کہ پانی کسے کہتے ہیں. یہ پانی کے معنی صحیح ہے آپ جانتے ہیں, مگر زنا کے معنی نہیں جانتے, زنا کے معنی نہیں جانتے. سوال میرے بزرگوں سے, میں تو نوجوانوں اور چھوٹے اپنے بھائیوں اور بچوں کے لیے بات اب کر رہا ہوں کہ زنا کہتے کسے ہیں. عزیزو میرا وقت تمام ہو رہا ہے, اور میں آج کے تقریر اور کل والی بات تو رہ گئی, ابھی لقمان والی وغیرہ آپ کو تین آپ ہی بھول گئے تو بقیہ ہم سنائیں کیوں؟ مقصد یہ کہ اگر آپ کو تین یاد ہوتی تو بقیہ ہم پانچ سنا دیتے, تین آپ بھول چکے ہیں تو پانچ سناؤں کیوں؟ بہرحال اچھا ٹھیک ہے, نہیں بھولے ہیں تو اس کلام پیغمبر سنے وغیرہ غیر معصوم کا کلام ہے, سنا دوں گا جاتے جاتے انشاءاللہ. تو یاد رکھیے گاجی دو جنا کہتے کسے ہیں. ایک عورت امیر المومنین کی خدمت اخر میں آئی, اور آنے کے بعد اس عورت نے کہا یا امیر المومنین میں نے زنا کی. اصحاب بیٹھے اور میرے ستم نے بچہ, تو امیر المومنین تو اس نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میرے ستم نے بچہ تھی, اس نے یہ صرف کہا کہ یا امیر المومنین میں نے زنا کی. تو حضرت نے پوچھا کیا تو نے زبان سے زنا کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر کہا کیا تو نے نظر سے جنا کی ہے؟ کہا نہیں. کیا تو نے ہاتھوں سے جنا کی ہے؟ کہا نہیں. کیا پیروں سے جنا کی ہے؟ کہا نہیں. کا کانوں سے گنا کیا کہا نہیں، کا ہاتھ سے گنا کی ہے کہا نہیں، ہر اس نے کہا نہیں مولا میں نے نہیں گنا، گنا واقعی کی ہے. جب اس نے کہا گنا گنا واقعی ہے تو مولا نے کہا جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. حدیث ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سمجھ میں آیا کہ زنا فقط مرد اور نامحرم عورت کا اکٹھا ہونا نہیں ہے، بلکہ اگر دین کے راستے سے ہاتھ ہٹ گیا ہے تو ہاتھ بھی زنا کر رہا ہے، اگر دین کے راستے سے قدم ہٹ گیا ہے تو قدم بھی زنا کر رہا ہے، اگر دین کے راستے سے کان ہٹ گیا ہے تو کان بھی زنا کر رہا ہے، اگر زبان غیبت کی طرف جا رہی ہے تو زبان زنا کر رہی ہے، ہاتھ ظلم کی طرف جا رہا ہے تو ہاتھ زنا کر رہا ہے، قدم نامحرم نامناسب جگہ پر جا رہا ہے تو آزا و جوارے بھی زنا کرتے ہیں. تو صفت مومن اگر سمجھنا ہے کسی کو تو یاد رکھے کہ پورے سراپے کو دیدار بنانا پڑے گا، پورے وجود کو پاکیزہ بنانا پڑے گا. اور انسان جب تک پورے وجود کو پاکیزہ نہیں بنائے گا اس وقت تک صفت مومن اس کے اندر نہیں جا سکتی. اور اکلی جب بچے کی ولادت ہوئی، عزیزو سنیے گا، احتیاط کہ میں اپنی بات جلدی جلدی ادا کر لوں. ولادت جب ہو گئی بچے کو لے کے آئی تو پھر حضرت کے سامنے آ کے کہا مولا مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کی ہے. پھر حضرت کے سارے وہ شکلے دہرائے. جب اس نے کہا نہیں مولا زنا واقعی ہے، زنا واقعی ہے، تو مولا نے کہا بچہ چھوٹا ہے، جب دودھ کی مدت دودھ پلائی کی مدت پوری ہو جائے تو پھر جا کر تم پھر ہمارے پاس آنا، اس وقت چلی جاؤ. وہ بچے کو لے کے چلی گئی. کئی مرتبہ آئی؟ دو مرتبہ آئی. پھر اس دو سال کی مدت جب گزر گئی پھر آئی اور کہا مولا مجھے پاک کر دیجئے. جب اس نے کہا پاک کر دیجئے پھر مولا نے فقرے کو دہرایا اور دہرانے کے بعد اسے پوچھا، جب اس نے کہا جنا واقعی کی ہے تو مولا نے کہا جاؤ ابھی بچہ پینے کی میں گر سکتا ہے، ادھر ادھر بمبئی کی زبان میں باولی میں گر سکتا ہے. بمبئی کی زبان میں تو باولانہ زبان ہے نا، بالکل باولی میں گر سکتا ہے. بہرحال مولا نے کہا جاؤ بچے تو لے کے جاؤ، جب بچہ بڑا ہو جائے ابھی کنویں میں بچہ گر سکتا ہے. لے کے جا رہی تھی، ایک صاحب ملے نام نہیں لوں گا، آپ سب کا ذہن الحمدللہ پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہاں تم تین بار آئی اور جا رہی ہو؟ کہا یہ واقعہ ہو گیا. انہوں نے چلو بچے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اور آئی اور آنے کے بعد سے کہا یا امیر المومنین، انہوں نے بچے کی ذمہ داری لے لی، کیا 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 تم نے کیا کیا ہے؟ پھر اس نے وہ واقعہ دہرایا. جب واقعہ دہرایا تو زمین امیر المومنین کے اوپر ایک سکون آئی اور حضرت نے فرمایا ان صاحب کو کہ تم کو حق کیا تھا کہ تم اس کے بچے کی ذمہ داری لے رہے ہو؟ اس کا قلب مسترد تھا، اللہ نے دروازے توبہ کو کھولا ہے. اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کا دروازہ کھلا نہیں ہے تو بے چین ہونا چاہیے. بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. قرآن حکیم فرما رہا ہے اللہ من تابا وآمنا وعملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. قرآن کہہ رہا ہے اگر کسی نے گناہ کیا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی ہے تو رب العزت کہہ رہا ہے میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. عزیزان گرامی، انسان کو گناہ کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور گناہوں کے بعد انسان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے. میں تمام سیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا جتنے بھی دنیا نے کیا ہے وہ گناہگار ہیں مگر سمر نہیں ہے، وہ گناہگار ضرور ہے مگر ابن ملزم نہیں ہے. پروردگار عالم سارے گناہوں کو معاف کرے گا، سارے گناہوں کو بہل فرمائے گا. لہٰذا یہ ماہ مبارک ہے، اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو گناہوں کے بات مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ فتح مومن جو ہے کہ انسان توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد عمل صالح کرے. قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. صفت مومن اسے عزیزان گرامی کچھ اعلانات سے وقت کی سنجش کی وجہ سے آج میں اعلان نہیں کر سکا, انشاءاللہ پھر کبھی. بس عزیزان گرامی میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں, دو چار جملے سلسلے مسائل کے اور ختم دعا. انسان کو چاہیے کہ غیر اللہ کے سامنے سوال نہ کرے, انسان کو چاہیے کہ وہ خدا سے دعا کرے, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی خدا سے معذرت کرے. اور ہم لوگوں کو تو اور چاہیے, اس لیے کہ ہمارے پاس دعاؤں کا ایسا ذخیرہ ہے. امام زین العابدین کی دعائیں, صحیفہ علویہ, پیغمبر اکرم کی دعائیں, خود دعائیں کمیل ہیں. آپ دیکھیں اس کے اندر کیا مل رہا ہے. عزیزان گرامی, آخر وقت تک جس وقت مقصد میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر سجد اور سم حضرت کے سر کو قلم کرنا چاہتا ہے, جس وقت سم حضرت کو قلم کرنا چاہتا تھا حضرت کا دہن ہل رہا تھا, حضرت کا دہن ہل رہا تھا. اس موقع کے اوپر بھی جب سب نے کان لگایا ہے تو یہی سنا کہ حضرت کہہ رہے تھے, پالنے والے میرے نانا کی امت کو وقت آخر بھی حسین کے دہن اثر سے یہی فقرہ نکل رہا تھا. اگر حسین آخر وقت میں دعا نہ کرتے تو ہمارے لیے سبق نہ ہوتا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ 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 یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. الہی بھکت محمد وعلی محمد علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی مومنوں اور آج جو دنیا سے گزر گئے, درجات کو عالی فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل کرامت فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے ادا فرما. یا اللہ بحق محمد وعلی محمد ہر بیمار کو جہاں کہیں ہیں صحت و عافیت و سلامتی عنایت فرما. جن مومنین نے دعاؤں کی فرمائش سے ان کی حاجات کو روا فرما, قلب حضرت کو راضی فرما, ظہور حضرت میں تعجیل فرما, مسجد ادا خانوں کو آباد فرما, جو مشتاق حج زیارات میں اسباب سفر فراہم فرما, حاضرین کے والدین اگر زندہ ہیں صحت و عافیت و طول عمر برکت عنایت فرما, اگر دنیا سے گزر گئے ان کے درجات کو عالی فرما. صلاحی سب اول قبر سب نور و سب لیا سب زیارت آل محمد قرار فرما. انک علی کل شیء قدیر.